میرا نام سید نوید محسنی ہے۔ سن 1963 میں میری پیدائش افغانستان کے علاقے زورجات میں ہوئی۔ میں اپنے علاقے سے باہر نکلنے پر اس لیے مجبور ہو گیا کہ طالبان ہمارے علاقے میں گھس آئے تھے۔ ہم نے کئی دفعہ ان کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی اور افغانستان کے اندر ہی رہنے کا ارادہ کیا، لیکن یہ ممکن نہیں ہوا۔
اولین حکمی کی از
ہمارے محلے کے ممبر سے سب سے پہلے میری سزائے موت کا حکم صادر ہوا کہ فلاں کو پھانسی پہ لٹکا دیا جانا چاہیے۔ اس کا جرم یہ ہے کہ اس نے لڑکوں اور لڑکیوں کو ایک ساتھ بٹھا کر پڑھایا ہے۔ کچھ آپ کے محمدیہ مدرسے میں کچھ لڑکیاں یونیفارم پہنتی تھیں۔ میری والدہ نے ایک کمانڈو خاتون کو $5,000 دیے کہ مجھے افغانستان سے باہر پہنچا دے۔ اس نے مجھے افغانستان سے باہر نکال دیا۔ ہم افغانستان سے تاجکستان چلے گئے دوشمبہ سے ہمیں کنٹینر کے اندر ڈال کر آگے لے جایا گیا۔ ہم سے کہا گیا تھا کہ سانس بھی آہستہ آواز میں لینا۔ ہم کنٹینر کے اندر سے جب ازبک زبان سنتے تھے تو سمجھتے تھے کہ ازبکستان آ گیا ہے۔ پھر قزاقی زبان سنتے تھے تو معلوم ہوا کہ قزاقستان پہنچ گئے ہیں۔ پھر ہم اس کے بعد آسٹریا آ گئے۔ ہم جب آسٹریا آ گئے تو چونکہ ہم غیر قانونی طریقے سے اس ملک میں داخل ہوئے تھے، 14 دن گزرے تھے کہ انٹرویو کے لیے آ گئے۔ میں جب وہاں گیا تو میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، ظاہر ہم جیل میں تھے۔ میں نے اعتراض کیا کہ آپ نے انسانی حقوق کا ڈھنڈورا ساری دنیا میں پیٹ پیٹ کر کانوں کا حال خراب کر دیا، ہمیں بہرا کر دیا۔ آپ انسانی حقوق کو مانتے ہیں یا نہیں؟ میں نے 2 سال تک اس موضوع پر تحقیق کی ہے۔ اگر کہیے تو اس موضوع پر قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنو۔ اگر مشرقی اور تیسری دنیا کا ہونے کے ناطے آپ کو میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو بتائیے، میں آپ کو اولیمو کی باتیں بتاؤں۔ میں نے جب یہ باتیں کہیں تو وہ کچھ ٹھنڈے پڑ گئے۔ پھر انہوں نے معذرت بھی کی اور میرے ہاتھ کھول دیے۔ پھر ہمیں معلوم ہوا کہ ہم پاس ہو گئے ہیں۔ ہم 10 افغان تھے، 2 ایرانی تھے، 2 چیچن تھے۔ معلم نے پوچھا کہ کام کرنے کے لیے تیار ہو، تو افغانوں میں صرف میں تھا جس نے کام کرنے پر رضامندی ظاہر کی۔ اس نے سوال کیا کہ کیا تعاون کرو گے؟ میں نے کہا کہ ہاں کروں گا۔ ایک کمپنی میں مجھے کام مل گیا۔ اس کمپنی نے میری ڈیوٹی لیٹس شہر کے ریلوے اسٹیشن پر لگا دی۔ پھر 11 ستمبر کو واقعہ پیش آیا۔ نامہ نگار کسی افغان سے انٹرویو کرنا چاہتے تھے۔ میرے انٹرویو کی شروعات ہوئی۔ نامہ نگاروں کا ایک سوال یہ تھا کہ آپ نے اتنی تعلیم حاصل کی ہے، آپ کی کتاب شائع ہو چکی ہے، تو آپ کو اس بات پر شرمندگی نہیں ہوتی کہ ریلوے اسٹیشن پر جھاڑو لگانے کی نوکری آپ کو ملی ہے؟ میں نے کہا کہ مجھے کیوں شرمندگی ہو، شرمندہ تو آسٹریا کی حکومت کو ہونا چاہیے کہ اس نے میرے ہاتھ میں جھاڑو تھما دیا ہے۔ 30 دن بعد مجھے مترجم مقرر کر دیا گیا۔ اللہ کرے سن 2003 تک میرے سارے کام درست ہو چکے ہوں، یہ میری دعا تھی اور یہی ہوا۔ میں آسٹریا میں 14 مہینے کی طویل علالت میں مبتلا ہو گیا۔ اس دوران میری جگہ ایک ایرانی کو مترجم رکھ لیا گیا۔ کوئی بھی ادارہ 14 مہینے تک کسی کا منتظر نہیں رہ سکتا کہ ملازم بیماری سے ٹھیک ہو اور آ کر کام کرے۔ नौकरी तो चली गई थी, अब मैं कनाडा चला गया। वहाँ हमने हैमिल्टन शहर में फारसी और अंग्रेज़ी ज़बान का एक मजल्ला निकालना शुरू कर दिया, रास्तीन नाम से। ये शहर टोरंटो से कुछ फासले पर वाक़ शहर है। मजल्ला चल निकला तो सब कुछ ठीक ठाक हो गया, लेकिन बाद में कनाडा की हुकूमत ने हमें इस काम से रोक दिया। हमसे कहा कि आप यूरोपीय शहरी हैं, लिहाजा ये काम नहीं कर सकते। फिर हम मजबूर होकर वहाँ से वापस आ गए। सन 2007 में मुझे लंदन में बड़ा अच्छा काम मिल गया, कालीन के सेल्समैन की नौकरी थी। वो काम बाद में हाथ से निकल गया इक्तसादी बहरान की वजह से। अब मेरे पास टैक्सी चलाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। टैक्सी चलाने के बाद ये जो कंपनी है जिसमें मैं इस वक्त काम कर रहा हूँ, उसने बड़ा करम किया। इस कंपनी ने मुझे हफ्ते में 3 दिन कंट्रोलर का काम दे दिया। मेरा काम ये है कि ड्राइवरों का काम तकसीम करता हूँ।
سلیمان کجاست؟ پدرم آیت الله بود.
میرے والد آیت الله تھے. میری پیدائش کے فوراً بعد उन्हें जेल में डाल दिया गया। ये ज़ाहिर शाह का ज़माना था। उन पर इल्ज़ाम लगाया कि आपके पाकिस्तान और ईरान से ताल्लुकात हैं। मेरी वालिदा वाकई किसी शेरनी से कम नहीं थी। कालीन और गलीम बुनकर उन्होंने ज़िंदगी चलाई। हमारे पास एक खेत भी था। 7 साल तक मैंने यतीमों जैसी जिंदगी गुजारी। वालिद जेल में थे और हम मुसीबतों की अमाजिका बने हुए थे। हमारे घर का सारा सामान 2 दफ़ा ज़ाहिर शाह की तरफ से जब्त कर लिया गया था। 2 साल बाद जब वालिद जेल से बाहर आए तो उन्होंने फैसला किया कि नजफ अशरफ चले जाएं। जब हम इराक पहुंचे तो हमारे सामने एक नया उफुक वा हुआ। मेरे वालिद इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह और सैयद मोहम्मद बाकर सदर के शागिर्द थे। चूंकि वहां सब शिया थे तो हमें अजनबियत नहीं महसूस हुई थी। वहां अफगान भी काफी तादाद में थे, ईरानी भी थे, किसी को किसी से कोई मुश्किल नहीं थी। सबका दीन एक था, सबका मजहब एक था। वक्त बहुत अच्छा गुजरा, लेकिन बहुत जल्दी गुजरा। हम इमाम खुमैनी के पड़ोसी थे। वो बहुत मजलूम इंसान थे। हुकूमत हर दिन उनकी नमाज की जगह बदल देती थी। ईरान की खुफिया एजेंसी सावा के इशारे पर यह काम होता था। हम इमाम खुमैनी के पीछे नमाज पढ़ते थे। मुझे याद है कि एक दफ़ा हम नमाज के लिए गए। हम इमाम खुमैनी के पीछे पीछे चल रहे थे। एक जगह खड़े हो गए और फरमाया कि आप तशरीफ ले जाइए। मेरे वालिद ने कहा कि मैं आपकी हमराही का शरफ हासिल करना चाहता हूँ। इमाम खुमैनी ने कहा कि नहीं, मेरा मुकाबला हुकूमत से है। मैं किसी भी लम्हा कत्ल किया जा सकता हूँ। मैं ये नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपके बच्चे यतीम हों। मेरे वालिद रोने लगे, कहा कि मेरी जाना पर कुर्बान। इमाम खुमैनी ने फरमाया कि नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे मालूम है कि आप मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन मुझे खुशी होगी कि आप आगे जाइए। मैं, मेरी वालिदा और मेरे बड़े भाई नजफ से अफगानिस्तान गए ताकि अपनी भाभी को अफगानिस्तान से लेकर नजफ लौट जाएं। जब हम अफगानिस्तान पहुंचे तो वहां दाऊद खान की बगावत हुई। हमारी बदकिस्मती कही कि इराक और ज़ियारतों का सफर ममनू हो गया। हम इसी तरह फंस गए। ہم یہاں تک کہ سن 1977 میں حسن البکر نے تمام غیر ملکیوں کے راہ سے باہر نکال دیا. اس وقت تک ہم افغانستان میں ہی تھے. میرے والد بھی عراق سے افغانستان لوٹ آئے. دنیا میں ہر بغاوت کے کچھ برے نتائج ضرور ہوتے ہیں، لیکن افغانستان میں یہ برے نتائج کچھ زیادہ ہی ہوتے ہیں. پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی معاشرے میں اصلاحات کی کسی فکر میں نہیں تھی، بلکہ وہ تخریب کاری انجام دے رہی تھی. افغانستان میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی سینٹرل کمیٹی میں یہ طے کیا کہ پورے ملک میں جو بھی ان سے زیادہ صاحب علم ہو اسے قتل کر دیا جائے. یہ قتل و غارت کا سلسلہ بڑا عجیب تھا. جس گاؤں میں میں پیدا ہوا وہاں اساتذہ کو ایذائیں دی جاتی تھیں اور ان سے سوال کیا جاتا تھا کہ انگریزوں سے تم نے جو ہتھیار چھینے تھے وہ کہاں ہیں. یہ ٹارچر اتنا بھیانک اور شرمناک ہوتا تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. 16 سال کی عمر میں کابل میں میں بھی ایذا رسانی کا سامنا کر چکا ہوں. خیال من یقین من جناب کفر و دین من ناحق و من به این دلیل دوست دارم که میں اس گانے کو اس لیے پسند کرتا ہوں کہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ افغانستان میں ہر قومیت اور ہر زبان و نسل کے لوگ یکساں طور پر یہ جد و جہد کرتے ہیں کہ ملک کا پرچم اونچا رہے. اگر یہ پرچم اونچا رہے گا تو ہم بھی سرفراز ہوں گے، اور اگر ایسا نہ ہوا تو ہم وہیں رہیں گے جہاں آج ہیں. ہمیشہ شکست کھائیں گے، ہمارا وقار پامال ہوگا، ہماری عزت کوچ و بازار میں نیلام ہوگی. تمام علماء دین، پروفیسر اور ڈاکٹر اپنے گھروں سے باہر تھے، کیونکہ ہر شب ان کے گھروں کی تلاشی لی جاتی تھی. عید الاضحیٰ کا موقع تھا، کچھ لوگ آئے کہ مولانا صاحب ہیں، ان سے کہیے کہ آج کی شب گھر میں موجود رہیں تاکہ کل صبح ہم خوشی کے ساتھ عید کا دن شروع کر سکیں. ہم نے ان کی مخفی گاہ میں جا کر انہیں اطلاع دی. وہ 4-5 مہینے کے بعد گھر لوٹے. رات کے 1 بجے تھے. میں اور ہمارا پڑوسی لڑکا مہمان خانے میں سوئے ہوئے تھے. مہمان خانے کی کھڑکی کسی نے کھٹکھٹائی. ہم ڈر گئے تھے. ہم کھڑکی کھولنا چاہتے تھے کہ افسر کی آواز آئی. اس نے کہا کہ کھڑکی کھولو. جیسے ہی میں نے کھڑکی کھولی اس نے بندوق کی نلی میرے یہاں پر لگا دی. 2-4 گالیاں دے کر مجھ سے کہا کہ دروازہ کھولو. ہم نے دروازہ کھولا تو اس نے پھر یہاں پر بندوق رکھ دی اور پوچھا کہ تمہارا اسلحہ کہاں ہے. میں نے کہا کہ میرے پاس اسلحہ نہیں ہے، ہمارے گھر میں تقریباً 3000 کتابیں تھیں. میں نے یہ کتابیں اس پارٹی کے خوف سے، جس کا دعویٰ تھا کہ ملک میں تعلیم کو عام کرنا چاہتی ہے، اپنے آنگن میں دفن کر رکھی تھی. وہ افسر کچھ بے وقوف سا تھا، ورنہ اس نے وہ کتاب دیکھی جو ولایت فقیہ کے موضوع پر امام خمینی نے تصنیف فرمائی ہے. اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا. اگر وہ سمجھ جاتا کہ یہ کتاب امام خمینی کی ہے تو ہم سب کو وہیں پر بھون دیتا. ان افسروں کی تعلیم بہت کم ہوتی تھی. جہاں سے اس نے کتاب اٹھائی تھی وہیں نیچے آیت اللہ محسنی شیخ محمد آصف محسنی کے بیانات تھے، جو اس زمانے میں اسلامی تحریک کے رہنما تھے. اگر پولیس والے تقریباً 2 گھنٹے تک ہمارے گھر میں تھے، یہ وقت بڑے تناؤ میں گزرا. پولیس والوں نے میرے والد کو مارا پیٹا، ایزائیں دیں، لیکن انہوں نے ہرگز اعتراف نہیں کیا کہ وہ عالم دین ہیں. وہ اس وقت عام لباس میں تھے. اگلے دن ہمارے والد گھر میں نہیں تھے. ہمارے رشتے دار جمع ہوئے دلاسا دینے آئے. ہماری والدہ نے سب بچوں کو جمع کر کے کہا کہ بہت بہادری سے کام لو. والدہ قالین اور گلیم بنتی تھیں, ہم ان کی مدد کیا کرتے تھے. پھر ہمارے بھائی اور بہنوں کے لیے تاکید تھی کہ اپنا درس پورا کرنا ہے. ہم نے تعلیم حاصل کی. اس کے بعد کام کی تلاش میں اسلامی جمہوریہ ایران میں چلا گیا. والد تو جیل میں تھے, ایزائیں برداشت کر رہے تھے. جب ریڈ آرمی نے حملہ کیا تو اس وقت ہمارے والد جیل سے رہا ہوئے. انہوں نے مجھے ایک خط بھیجا. اس وقت میں قم میں تھا. میں چاہ رہا تھا کہ کوئی تجارت شروع کر دوں یا تعلیم ہی آگے بڑھاؤں. والد کا خط ملا تو میں فوراً افغانستان کے لیے روانہ ہو گیا. گھر پہنچا تو ان کی بیماری ٹھیک ہو گئی. مجھے دیکھ کر گویا انہیں سکون مل گیا تھا. اسی سال موسم بہار میں میں ایران اور پاکستان کے لیے روانہ ہونا چاہتا تھا. کیونکہ والد ٹھیک ہو گئے تھے, وہاں کے لوگوں نے اصرار کیا کہ آپ یہیں رہیے, ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے بچوں کو پڑھائیں. میں نے کہا کہ اس شرط پر ٹھہروں گا کہ ہر دو گھر سے ایک بچہ ضرور آئے, یعنی شاگردوں کی تعداد 150 ضرور ہو. لوگوں نے وعدہ کیا, لیکن وعدے اور عمل میں بڑا فرق ہوتا ہے. میرے والد بھی زیر لب مسکرا رہے تھے اس وقت, انہوں نے کچھ کہا نہیں. 150 میں سے صرف 16 بچے ہیں. میرے والد نے ہنستے ہوئے کہا کہ بیٹا, یہ کام جو تم نے کیا ہے معجزے سے کم نہیں ہے. یہ 16 بچے بھی بہت ہیں. یہاں غربت اتنی بھیانک ہے کہ لوگ صرف دو وقت کی روٹی کی فکر میں رہتے ہیں. وہ قصوروار بھی نہیں ہیں. تم اتنے ہی بچوں کو تعلیم دو اور اب مجھ سے دور نہ جاؤ. میں نے قبول کر لیا. ایک سال گزرا تو بچوں کی تعداد بڑھ کر 160 ہو گئی. یہ میرے والد کے لیے بڑی خوشی کی بات تھی. اس سے علاقے کے لوگ بھی بہت خوش تھے, کیونکہ ان بچوں میں کچھ لڑکیاں بھی تھیں. والد کے مشورے سے ہم نے ایک کتب خانہ بھی قائم کر لیا. بہت سے لوگ تھے جو 5 دن پیدل راستہ طے کر کے ہمارے پاس آتے تھے, ہم سے کتاب لے جاتے تھے, اور کتاب کو مطالعہ کر لینے کے بعد پھر 5 دن پیدل چل کر آتے تھے کتاب لوٹانے. عید غدیر آئی, اس دن سید عیدی دیتے ہیں. والد نے کہا کہ ہم زورجات کے لوگوں میں سے 10 افراد کو عیدی دیں گے. میں نے والد سے کہا کہ جب آپ اتنا کرم فرما رہے ہیں تو ہم بھی آپ کو کچھ دیں گے. والد نے پوچھا کہ کیا دینا چاہتے ہو. میں نے کہا کہ ہم آپ کے لیے ایک ڈرامہ اسٹیج کریں گے. والد نے پوچھا کہ کیسا ڈرامہ. اب میں سوچ میں پڑ گیا کہ کیا کہوں. میرے دماغ نے ذرا کام کیا. میں نے کہا کہ ایک خاص ڈرامہ ہے. ڈرامہ یہ تھا کہ ہم نے ہر بچے کے ہاتھ میں 2 سفید رومال باندھے تھے. یہ بچے تالیاں بجا رہے تھے اس طرح. پھر وہ سب بیٹھ جاتے تو مدرسہ محمدیہ لفظ ابھر کر آتا تھا. وہ پھر تالیاں بجاتے تھے اور دوبارہ بیٹھ جاتے تھے. یہ تحریر اٹھتی تھی عید شمع عورت. مقامی لوگوں کو یہ چیز بہت پسند آئی. آیت اللہ محسنی کی ہمارے لیے یہ تاکید تھی کہ بچوں کو مقرر بنائیں. ہم نے اس لائن پر کام کیا تھا. عید غدیر کے دن ہم نے کچھ بچوں سے تقریریں بھی کروائیں. ہمارے شاگردوں کی تعداد معجزاتی طور پر بڑھنے لگی. میرا ایک سیاہ فام دوست تھا, فرانس کا رہنے والا تھا. اس کا نام ابھی مجھے یاد نہیں آ رہا ہے. وہ میرے پاس آیا. یہ اس کی مہربانی ہے. اس نے ہم سے کہا کہ اتنی صلاحیت رکھنے کے باوجود تم یہاں کام کر رہے ہو, ہمارے ساتھ کام کرو, ماہانہ $2,500 دوں گا. $2,500 ہمارے پورے گاؤں کی آمدنی نہیں تھی. میں نے جواب دیا کہ میں نے یہ عہد کیا ہے کہ اس علاقے سے تبھی جاؤں گا جب سارے زن و مرد لکھنا پڑھنا سیکھ چکے ہوں. میں سب کچھ کر سکتا ہوں. لیکن تدریس کے ساتھ، تدریس کو ترک نہیں کرو. میں اس وقت تین اور پروجیکٹوں پر بھی کام کر رہا تھا. ایک پروجیکٹ پانی کی سپلائی کا پروجیکٹ تھا. یہ آسٹریلیا کے انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ گروپ کے ایک انسٹیٹیوٹ کا پروجیکٹ تھا. اس پروجیکٹ پر سڈنی یونیورسٹی کے ایک پروفیسر کام کر رہے تھے. وہ بھی سادات میں سے تھے. ایران کے رشت علاقے سے ان کا تعلق تھا. وہ ہمارے علاقے زور جات آئے تھے اور اس پروجیکٹ پر کام کر رہے تھے. انہوں نے ٹوائلٹ بنوائے. ہمارے مساجد کے لیے بڑے کام انجام دیے. جب انہوں نے ہمارے اسکول کا معائنہ کیا تو اس وقت ہم درخت کے نیچے بیٹھ کر بچوں کو پڑھاتے تھے. ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں تھی. بچوں کی تعداد زیادہ ہو گئی تھی. اس انسان نے وہاں اسکول بنوایا. وہ ہمارے دوست بن گئے. اب مدرسہ محمدیہ کو دیکھیے. ہم درختوں کے نیچے سے گزرتے ہوئے اسکول کی جانب جا رہے ہیں. یہ نیا اسکول ہے. اوپر سے اس کی تصویر لی گئی ہے. بچوں کی تعداد یہاں ایک طرف سے آپ دیکھ سکتے ہیں. عمارت ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے. دنیا بھر کے جھمیلے بھی ہیں. ہم نے بڑی مشکل سے یہ کام کیا ہے. علاقے کے خیر لوگوں میں سے ایک نے کلینک تعمیر کروائی. ہم نے اس علاقے کی ایک فٹ بال ٹیم بنائی. علاقے کے بزرگوں نے اس پر بڑا اعتراض بھی کیا کیونکہ انہوں نے سن رکھا تھا کہ نعوذ باللہ پہلی دفعہ فٹ بال یزید نے کھیلا اور اس نے فٹ بال کی جگہ سبط رسول کے سر کو استعمال کیا. وہ سب میرے والد کے پاس گئے. والد نے کہا کہ یہ خیال درست نہیں ہے. بچوں کو فٹ بال کھیلنے دیجیے. غیبت کرنے سے لاکھ گنا بہتر ہے یہ فعل. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس جادو کا کچھ اثر ہوا یا نہیں. جدال در تاسو کی فلم دیکھ کر, جو ایک ایرانی فلم ہے, اس میں لیڈنگ رول میں فرامرز غریبیان ہیں. انہوں نے ایک استاد کا رول کیا ہے. جمشیداریہ نے منفی رول کیا ہے. وہ اسمگلر کے رول میں ہیں. یہ فلم جدال در تاسو کی ایک طرح سے میری زندگی کی داستان ہے. جب ہم یہ اسکول بنا رہے تھے تو گاؤں میں بالکل اسی طرح متعدد افراد ہمارے مخالف ہو گئے تھے. جیسے فلم میں غریبیان کی مخالفت پر لوگ اتر آئے تھے. میں نے اس فلم سے یہ سبق سیکھا کہ انسان اپنی بات سینما کے ذریعے, تھیٹر کے ذریعے اور ممبر کے ذریعے بھی کہہ سکتا ہے. میں آج یہاں لندن میں بھی مشرقی ثقافت کے عشق میں زندہ ہوں, سانس لے رہا ہوں. میری تمنا یہ ہے کہ جناب اسفندیار کی طرح افغانستان میں, جو میری جائے پیدائش ہے, یوں تو میں بہت ساری انسانی خصوصیات کو ایک نظر سے دیکھنے کا قائل ہوں. تمام انسانوں کو ایک ہی نظر سے دیکھتا ہوں. لیکن بہرحال افغانستان بڑی محرومیت کا شکار ہے. میں چاہتا ہوں کہ تھیٹر, سینما اور تعلیمی اور دینی مراکز کے فاصلے کو ختم کر دوں. یہ فاصلہ امام خمینی کے تقوا پرہیزگاری کی برکت سے ختم ہو گیا ہے. ہم افغانوں کے لیے ایران اور ایرانی چیزیں بہت اہم ہیں. آج صبح آپ آئے تو ٹی وی پر جامع جم چینل چل رہا تھا. یہ ہماری عادت ہے. آپ کسی بھی افغان کے گھر میں جائیں گے, یہ چینل چلتا ہوا پائیں گے. لوگ اس کو بڑے شوق سے, بڑی دلچسپی سے دیکھتے ہیں. میں فرسٹ ورلڈ کہے جانے والے ایک ملک کی یونیورسٹی میں داخلہ لینا چاہ رہا تھا. یونیورسٹی نے جب دیکھا کہ میرے پاس مشرقی ملک کی یونیورسٹی کی ڈگری ہے تو پہلے بڑی حوصلہ افزائی کی گئی کہ ہاں, آپ لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ خوب تعلیم حاصل کریں. آپ اس یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. 20 دن بعد مجھے اطلاع دی گئی کہ آپ اس ڈگری کی بنیاد پر ہماری یونیورسٹی میں داخلہ نہیں لے سکتے, یہ ہمارے لیے معتبر نہیں ہے. یہ چیز مجھے بڑی تکلیف دہ معلوم ہوئی, کیونکہ علم تو علم ہے, آپ نے اسے مشرق میں حاصل کیا ہو یا مغرب میں حاصل کیا ہو, میرا ماننا ہے کہ تمام انسان ایک ہی پیکر کے مختلف اعضاء ہیں. شیخ سعدی کا یہ شعر جو در حقیقت ایک حدیث سے ماخوذ ہے, بنی آدم اعضائی ایک دیگرن کہ در آفرینش زیک گوہرن, چو عضوی بے درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار. تو کس محنت دیگرن بی غمی, نہ شاید کہ نامت نہند آدمی. میں سوچ میں پڑ گیا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ بے شک ایک زمانے میں مشرق علم و تمدن کا گہوارہ تھا اور ایک زمانہ آیا کہ مغرب علم و ثقافت کا مرکز بنا. میں نے اس بارے میں مطالعہ کیا ہے, تحقیق کی ہے, اصفہان, شیراز, سمرقند, بخارا, بلخ اور ہرات, ہر جگہ مفکرین و محققین تھے. میں نے ان میں سے گوہر شاد بیگم کا انتخاب کیا کیونکہ 21ویں صدی خواتین کی صدی ہے, کیونکہ وہ ہمیشہ محرومیت کا شکار رہی ہیں. گوہر شاد بیگم ایک خاتون ہونے کے ساتھ ہی تاریخ کی کامیاب حکمراں بھی تھی. وہ تاریخ انسانیت میں ایک نمونے کے طور پر پیش کی جا سکتی ہیں, وہ آئیڈیل ہیں حکمرانوں کے لیے. آج بھی جو حکمراں ہیں, ہمارے ملک افغانستان میں بھی جو حکمراں ہیں, ان کے لیے وہ آئیڈیل حکمراں تھی. آج جو افراد افغانستان میں حکومت کرتے ہیں, افسوس کی بات ہے کہ وہ دہشت گردی اور افیون کے علاوہ کچھ اور ایکسپورٹ نہیں کرتے. جس وقت گوہر شاد بیگم کی حکومت تھی, اس وقت قدیم ہرات کے علاقے میں کئی تعلیمی مراکز تھے. کئی جگہوں پر انہوں نے عمارتوں کا مجموعہ بنوایا تھا جسے آج ہم کمپلیکس کہتے ہیں. اس میں مسجد ہوتی تھی, ورزشگاہ ہوتی تھی, یہ تعلیمی ادارہ تھا اس زمانے کا. بدقسمتی سے افغانستان پر جب برطانیہ کی جارحیت ہوئی تو یہ قیمتی عمارتیں تباہ ہو گئیں. گوہر شاد بیگم تاریخ کی پہلی حکمراں ہیں جنہوں نے راستوں پر علامتیں لگوائیں. یہ ڈرامہ جو ہے, اس میں تمام انسانوں کو مخاطب قرار دیا گیا ہے, خواہ وہ کسی بھی ملک اور کسی بھی خطے کے ہوں. اس میں کسی طرح کوئی قید و شرط نہیں ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ پہلا سین حافظ کے اس شعر پر ختم ہوتا ہے. غلام ہمت آنم کے زیر چرخ کبود, زہر چے رنگ تعلق پذیرت آزاد است. دوسرے سین کا اختتام شمس تبریزی کے اس شعر پر ہوتا ہے, جس میں شاہ بانو کہتے ہیں کہ اگر آپ دنیائے معنی کا ادراک چاہتے ہیں تو یاد رکھیے کہ الفاظ معنی کے سامنے قاصر و عاجز ہیں. تو شروع میں ہی یہ دو سین جو دکھائے جاتے ہیں, اور اس میں جس طرح سے یہ دونوں شعر پیش کیے گئے ہیں, اسے صاف پیغام جاتا ہے کہ انسانیت کی کوئی سرحد نہیں ہے. جغرافیائی سرحدیں جنہوں نے انسانوں کے بے شمار مسائل پیدا کیے ہیں, اگر ہم نے ان سرحدوں کا استعمال دنیا کو بہتر انداز میں چلانے کے لیے کیا تب تو ان سے ہمیں فائدہ پہنچے گا, لیکن اگر تفریق و امتیاز کے لیے ان کا استعمال ہوا, مشرق کو مغرب سے اور گورے کو کالے سے جدا کرنے کے لیے استعمال کیا, تو یہ سراسر ظلم ہے جو بنی آدم خود اپنے اوپر کر رہا ہے.
Thank you. اینجا هم توی عالم
ہم یہاں عالم خیال میں افغانستان میں زندگی گزار رہے ہیں. یہ جو ٹیلہ ہے ہم نے اسے چہل قدمی کے لیے چنا ہے کیونکہ افغانستان کے ہزار جات مہمانے کے ٹیلوں کی مانند ہے. میری آرزو ہے کہ افغانستان یا دوسرے کسی غریب ملک میں کچھ اور اسکول کھول سکوں کیونکہ دہشت گردی سے مقابلے کا بہترین طریقہ اسکول قائم کرنا ہے اور اسلام کی ترویج کا بھی یہی بہترین طریقہ ہے کیونکہ اسلام اپنے آپ میں ایک درسگاہ ہے.